أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلی علیہ. دوستو بزرگو, میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے. قرآن پاک کی اس آیت میں بھی فقہ کا تذکرہ ہے اور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں بھی فقہ کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وما کان المؤمنون لینفروا کافا, اور مسلمانوں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب نکلیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کسی کام کے لیے جا رہے ہیں. اس آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر مسلمان جہاد کے لیے جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں. والے یونزرو قوم ہوں اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون, اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں اس امید پر کہ وہ بچیں. یہ سورت آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور کے آخری سالوں میں نازل ہوئی ہے, جس وقت اسلام ملک عرب کے بہت سے حصے میں پھیل چکا تھا. اب بات یہ تھی کہ جو لوگ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں وہ تو جب کوئی مسئلہ پیش آتا خود حضرت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ لیتے, لیکن جو لوگ دور رہتے تھے نہ تو خود نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مسئلہ بتانے کے لیے وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں اور نہ وہ ہر ہر مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں. تو دین آ کر ان تک بھی پہنچنا ہے اور پہنچانا ہے تو نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان لوگوں کے درمیان وہ کون سا واسطہ ہوگا جس کو اللہ اور اس کا رسول قابل اعتماد سمجھے اور ان کے ذریعے پہنچا ہوا دین خدا اور رسول کے نزدیک پسندیدہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جماعت فقہا کی ہوگی. فقہا کے ذریعہ سے جو دین پہنچے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل اعتماد ہوگا اور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک بھی قابل اعتماد ہوگا. آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فقہا کی بجائے قاری اور حافظ کا نام لے دیتے, اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں محدث کا ذکر فرما دیتے, قرآن اور حدیث کا لفظ آ جاتا. آخر اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فقہ کا تذکرہ فرما دیا؟ تو قرآن پاک چونکہ ایک کامل کتاب ہے اور اسلام مکمل دین ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی لفظ ایسا استعمال فرما دیا جس میں یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ کیونکہ فقہ کی بنیاد چار چیزیں ہوتی ہیں، نمبر اول کتاب اللہ شریف قرآن پاک، نمبر دو سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نمبر تین اجماع امت، اور نمبر چار قیاس شرعی۔ تو جب فقہ کا لفظ بول دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جانے والا فقیہ قرآن بھی ساتھ لے کر جائے گا، اللہ کے نبی کی سنت بھی ساتھ لے کر جائے گا، امت کے اجماعی مسائل بھی ساتھ لے کر جائے گا، اور جو نئے مسائل سامنے آئیں گے ان کا حل بھی قیاس شرعی سے دریافت کر لے گا۔ تو دین اسلام کے لیے فقہ نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر مسائل مکمل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ دین کے پہنچانے کا جو قابل اعتماد ذریعہ ہے یہ فقہا ہے۔ مثلا ایک آدمی ایک علاقے میں صرف قرآن پاک لے کر چلا گیا، اس نے جا کر قرآن سنایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنی رکعتیں پڑھیں، تو قرآن پاک میں ان رکعتوں کا کوئی تذکرہ نہیں۔ تو قرآن پاک پہنچنے کے بعد بھی نماز کا مکمل طریقہ ان لوگوں کو معلوم نہیں۔ اب کوئی شخص دوسری حدیث کی کتاب لے کر چلا گیا، اس میں یہ تو ملا کہ حضرت نے چار رکعت ادا فرمائیں، پھر چار رکعت پڑھی، پھر دو رکعت زور کی ادا فرمائیں، لیکن یہ تفصیل کہ اس میں کون کون سی رکعتیں سنت ہیں، کون کون سی فرض ہیں، کون کون سی نفل ہیں، یہ تفصیل احادیث میں موجود نہیں۔ تو اب اس کی بھی ضرورت باقی رہی، تو بغیر فقہ کے دین کے مسائل مکمل نہیں ہوتے۔ اسی لیے آج ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ اسی فقہ کے مطابق پڑھ رہے ہیں، روزوں کے مسائل معلوم کرتے ہیں تو اسی فقہ سے معلوم کرتے ہیں، حج کرتے ہیں تو مکمل مسائل صرف فقہ ہی سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی کامل اور مکمل ذریعہ یہاں بیان فرمایا کہ کچھ لوگ فقیہ بنے۔ اب یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ان کی مادری زبان پنجابی تھی یا سرائگی تھی؟ عربی تھی۔ تو وہ قرآن پاک کی عربی آیات سن کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی احادیث سن کر ان کا مطلب سمجھ لیتے تھے یا نہیں؟ ہم سے بہتر سمجھتے تھے یا کچھ کم سمجھتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ ہم سے بہت زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ تو اگر قرآن پاک کا ترجمہ جان لینے کا نام فقہ ہوتا، حدیث کا ترجمہ جان لینے کا نام فقہ ہوتا، تو ان میں سے ہر ایک آدمی ہم سے زیادہ اچھا ترجمہ سمجھتا، ان میں سے ہر شخص ہم سے زیادہ بہتر مطلب حدیث کا جانتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ان ترجمہ جاننے والوں کو، مطلب سمجھنے والوں کو فرمایا کہ ہر جماعت میں سے کچھ آدمی بیٹھ جائیں اور فقیہ بنے۔ معلوم ہوا کہ صرف الفاظ کا یاد کرنا فقہ نہیں، صرف ترجمے کا یاد کر لینا اس کا نام فقہ نہیں۔ کوئی بخاری شریف کا اردو ترجمہ پڑھ کر سمجھے کہ میں فقیہ بن گیا ہوں، تو اس نے قرآن پاک کی اس آیت کو سمجھا نہیں۔ فقہ اور گہرائی کا نام ہے۔ تو نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ان صحابہ کو اللہ تبارک و تعالی جو فرما رہے ہیں کہ ہر فرقے میں سے ایک ایک آدمی بیٹھ جائے، اب آپ سوچیں گے کہ وہ فرقے کیسے تھے؟ تو اس زمانے میں فرقے یہ نہیں تھے جو آج کل بنے ہوئے ہیں، جیسے آپ رائے ونڈ میں اجتماع کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ ضلع رحیم یار خاں کے لوگ ایک جگہ بیٹھے ہیں تاکہ آپس میں سفر میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، دوسرے ضلع کے لوگ ایک جماعت بنا کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ آپس میں سہولت رہے۔ اسی طرح صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ان میں مذہبی فرقے نہیں تھے، من کل فرقت ان کا جو لفظ ہے ان میں یہی تھا کہ ایک ایک قوم کے لوگ علیحدہ علیحدہ اپنی جماعت بنا کر ایک ایک علاقے کے لوگ جا رہے تھے تاکہ سفر میں کسی قسم کی پریشانی ہو تو ایک دوسرے کی واقفیت ہمارے لیے ان پریشانیوں کے دور ہونے کا باعث بنتی رہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جب یہ جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قوم ہر فرقے کا کم از کم ایک ایک آدمی فقیہ ضرور بنے۔ اب جب یہ فقیہ بن جائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یہ یہاں سے فقیہ بن کر اپنی قوم میں چلا جائے گا، اب ساری قوم اس ایک فقیہ کے فقہ پر عمل کرے گی اور اس کی تقلید کرے گی، اس سے دین کے مسائل پوچھ کر ان پر عمل کرے گی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے ان کو ڈرائیں گے تاکہ یہ لوگ خدا کی نافرمانی سے بچ سکیں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا دین آگے پہنچانے کے لیے سب سے قابل اعتماد ذریعہ فقہا کا ہے، اور فقہا کے پاس مکمل دین ہوتا ہے، ان کے پاس دین کا کوئی خاص ایک پہلو نہیں ہوتا۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں، آپ کا بچہ سکول میں پڑھتا ہے، اس کے پاس ایک اردو کی کتاب ہے، ایک معاشرتی علوم کی کتاب ہے، ایک دینیات کی کتاب ہے، ایک انگریزی کی کتاب ہے، ان ساری کتابوں میں ایک ایک مضمون ہے، لیکن ایک اس کے پاس گائیڈ ہوتی ہے جس میں تمام مضامین یکجا ہوتے ہیں۔ تو فقہ کیا ہے؟ یہ اسلامی علوم کی گائیڈ بک ہے، قرآن پاک کے تمام مسائل فقہ میں آ جاتے ہیں، سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام مسائل فقہ میں آ جاتے ہیں، امت کے اجماعی مسائل سارے فقہ میں آ جاتے ہیں، اور قیاس شرعی کے بھی تمام مسائل فقہ میں آ جاتے ہیں۔ تو فقہ کے سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ اب دیکھیے، آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مکھی تمہارے پینے کی چیز میں گر جائے تو اسے غوطہ دے کر نکال کر پھینک دو۔ اب یہ الفاظ مجھے یاد ہیں، اس کا ترجمہ بھی یاد ہے، لیکن ایک آدمی آ گیا، اس کے پاس دودھ کا گلاس ہے اور اس میں دو مچھر گرے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ مچھر نکال دیں، کس طرح نکالنے چاہیے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اب حدیث میں مچھر کا لفظ کہیں آتا ہی نہیں کہ مچھر گر جائے تو کس طرح نکالا جائے، اور سینکڑوں جانور موجود ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ سارے گر جائیں تو کس طرح نکالے جائیں؟ تو اس کے لیے اب الفاظ مجھے بھی آتے تھے، ترجمہ مجھے بھی یاد تھا، لیکن فقیہ نے مجھے یہ بتایا کہ ان الفاظ کے نیچے اللہ کے نبی نے ایک قاعدہ بیان فرمایا ہوا ہے جو ہر شخص کو نظر نہیں آتا، اجتہاد کی دور خوردبین لگانے سے وہ نظر آیا کرتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس کے نیچے قاعدہ یہ ہے، مکھی ایک ایسا جانور ہے جس کی رگوں میں دوڑنے پھرنے والا خون نہیں۔ اب ہر وہ جانور جس کی رگوں میں ہے یہ خون نہیں ہے، اس کو مکھی پر قیاس کر کے اس کا وہی حکم معلوم کر لیا جائے گا جو مکھی کا ہے۔ تو مچھر کی رگوں میں بھی دوڑنے پھرنے والا خون نہیں، اب مچھر کو مکھی پر قیاس کر کے نکال دیا گیا۔ اسی طریقے سے بھیڑ ہے، جگنو ہے، کیڑیاں ہیں، چیونٹیاں، ان کی رگوں میں بھی دوڑنے پھرنے والا خون موجود نہیں، اگرچہ حدیث میں ان کا ذکر نہیں آیا کہ یہ پینے کی چیز میں گر جائے تو کیا کیا جائے، لیکن فقیہ نے حدیث سے ہی ایک قاعدہ اخذ کر کے ان سب کا حکم معلوم کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں فقہ، یعنی کتاب و سنت کے الفاظ میں بھی بہت سے مسائل ہیں، اور بہت سے مسائل اس کی تہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مستور رکھے ہیں، جس طرح سطح سمندر اس کی سیر بھی انسان کے لیے صحت کے لیے مفید ہے، لیکن بہت سے موتی اس کی تہ کے نیچے چھپا رکھے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے غوطہ خور کی ضرورت پڑتی ہے، ہر آدمی کا یہ کام نہیں۔ اب غوطہ خور نیچے سے نکال لائے اور ہم شکریہ ادا کر کے اس سے حاصل کر لے، اس کو تقلید کہتے ہیں، اور ترک تقلید اس کا نام ہے کہ مجھے غوطہ لگانا تو آتا نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس غوطہ خور سے موتی لینے کے لیے تیار نہیں، اب سب دانا مجھے یہی سمجھائیں گے کہ جب تو غوطہ خور نہیں ہے تو غوطہ نہ لگانا، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب یہ خود غوطہ لگا کر نیچے سے لایا ہے تو میں بھی خود نیچے جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے بعد سب کے روکنے کے باوجود میں نے غوطہ لگا دیا۔ اب لوگ سارے دیکھ رہے ہیں کہ باقی غوطہ خور تو موتی لے کر آ گئے ہیں لیکن یہ خود ہی اوپر نہیں آیا۔ تو تقلید کہتے ہیں کہ غوطہ خور سے موتی لے کر استعمال کر لیا جائے، اور اسی کو مقلد کہتے ہیں، اور غیر مقلد کہتے ہیں جو خود ڈوب کر مر جائے، نہ موتی نصیب ہو اور نہ زندگی باقی رہے اس کی۔ تو اس لیے فقہ جو ہے یہ کتاب و سنت کی تہ سے مسائل کے دریافت کر لینے کا نام ہے، اور دین کے مکمل مسائل صرف فقہ میں ملتے ہیں اور کسی علم میں نہیں ملتے۔ تو یہ جو فقہا بنیں گے یہ کیا کام کریں گے؟ پوری قوم کا اعتماد اپنے اس فقیہ پر ہوگا، فتویٰ انہی کا چلے گا۔ علماء حضرات جانتے ہیں کہ آیت میں جو لفظ والے یُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ آیا ہے، یہ انذار، نذیر اور بشیر صفتیں دراصل نبیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قرآن پاک میں۔ اس آیت میں یہ صفت فقہا کی بیان فرما کے بتا دیا کہ نبیوں کے اگر کامل وارث ہیں تو صرف اور صرف فقہا ہیں۔ اس لیے علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ مبسوط کا خطبہ یہیں سے شروع فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی جعل ولایت الانذار للفقہاء بعد الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ تعریف خدائی کے لیے ہیں کہ جس نے فقہا کو نبیوں کا وارث بنا دیا۔ تو اس آیت میں بھی فقہا کو نبیوں کا وارث قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ انذار اور یحذرون، بچنا اور ڈرانا، ان الفاظ پر غور کریں تو بالکل یہی مفہوم قانون کا ہوا کرتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ قانون جو ہے وہ فقہ کا ہی نافذ ہوگا جب بھی نافذ ہوگا۔ ایک دوست تقریر کر رہا تھا اور بڑے غصے میں کہنے لگا کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا اور قسم کھا لی ہے کہ فقہ کو ملک سے نکال کے دم لوں گا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، ابھی تو تو فقہ اپنے مفتیوں سے نہیں چھین سکا، تیرے مفتی ہماری فقہ پر فتوے دے رہے ہیں، فتاوی نظیریہ میں فقہ حنفی کے حوالے ہیں، فتاوی ثنائیہ میں فقہ حنفی کے حوالے ہیں، فتاوی ستاریہ میں فقہ حنفی کے حوالے ہیں، فتاوی علماء حدیث میں فقہ حنفی کے حوالے ہیں، فتاوی غزنویہ میں فقہ حنفی کے حوالے ہیں۔ تو جو ابھی اپنے مفتیوں سے فقہ نہیں چھین سکا وہ فقہ کو ملک سے کیسے نکال دے گا؟ میں نے کہا ابھی تک تو آپ فقہ کو اپنے مدرسے سے نہیں نکال سکے، تمہارے مدارس میں ہماری کتاب ہدایہ پڑھائی جا رہی ہے، شرح وقایا پڑھائی جا رہی ہے، چندہ حدیث کے نام پر لیا جاتا ہے اور تنخواہ فقہ بڑھا کر لی جا رہی ہے، تو یہ بتایا جائے کہ تمہارے اصول پر یہ تنخواہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ نے اگر ضرور تجربہ کرنا ہے تو ملک سے نکالنے سے پہلے اپنے گھر سے نکال کر دیکھیں۔ ایک گھر سے اس نے کہا جی نکال دی۔ اب جناب زور کا وقت آ گیا، نماز پڑھنی ہے، سب بیٹھے ہیں، کہتا بھی نماز پڑھو۔ اس نے کہا کہ نماز کی تو شرطیں بھی معلوم نہیں کتنی ہیں، کیونکہ فقہ میں لکھی تھی وہ کتاب ہم باہر رکھا ہے جا کر۔ نماز کی رکعتوں کی تقسیم کا علم نہیں ہے کہ سنتیں کی نیت کتنی رکعتوں میں کرنی ہے، فرض کتنے پڑھنے ہیں، نوافل کتنے ہیں، یہ تقسیم فقہ کی کتاب میں تھی، اب ہم پڑھیں کیا؟ نماز کے ارکان کا پتہ نہیں، بھول کے مسائل، سجدہ صاحب کے مسائل کا ایک دو مسائل کے سوا کہیں پتہ نہیں چلتا، تو اب کیسے نماز پڑھیں؟ تو اس نے کہا کہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ صرف فقہ سے نہیں گئے، خدا سے بھی گئے ہم، کیونکہ خدا کی عبادت کرنے کا طریقہ پورا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا چلو سوچتے ہیں، کچھ صلح کریں گے ان سے، کھانا تو لے آؤ۔ اس نے کہا کیا لاؤں؟ اس نے کہا دودھ لے آؤ۔ اس نے کہا دودھ تو بھینس کا ہے، اور بھینس کا لفظ قرآن میں بھی نہیں اور حدیث میں بھی نہیں، تو بھینس کا دودھ تو فقہا نے قیاس سے جائز کیا تھا، तो जब फिका निकाली भैंस भी उनके घर बांध आए हम, इसलिए ना दूध किस्मत में रहा, ना चाय किस्मत में रही, ना घी किस्मत में रहा, ना मक्खन किस्मत में रहा, ताकि लस्सी तक किस्मत में नहीं रही। तो ऐसी फिका निकाली, अब क्या करें। उसने कहा फिर और कोई चीज। उसने कहा दाल पकाई थी पानी में, वो है अगर कहें तो ले आऊं। उसने कहा चलो वही ले आ। अब ऐसी हड्डिया थी, कदर थी नहीं, उसे ढांका नहीं, उसमें जनाब मच्छर गिर के मरा हुआ है, चींटियां गिर कर मरी हुई हैं, दो तीन भेड़े उसमें दिन बना रही हैं, दो चार मक्खियां डूबने की हैं और आठ दस चींटियां मरी हुई हैं। उसने कहा अल्लाह की बंदी इसको साफ तो कर देती। उसने कहा कैसे साफ करूं, फिका के बगैर चींटी निकलती नहीं, फिका के बगैर मच्छर निकलता नहीं, फिका के बगैर ये भेड़ निकलती नहीं, फिका के बगैर जुगनू निकलता नहीं, फिका के बगैर तो ये सांप ही नहीं होगा। इसलिए जब फिका को घर से निकाल दिया है तो अब क्या सूरत होगी। अब तो यही है कि चींटियां खानी पड़ेंगी, ये भेड़ जो है ये जबान को काट काट के खाएगी, ये निकल नहीं सकती, क्योंकि वो जबान जो फिका के खिलाफ बोलती है उसका इलाज यही है कि भेड़े उसे काट काट कर खाएं। और अगर फिका को ना माना गया तो वो निकल सकती नहीं। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीन उस वक्त तक गालिब रहेगा जब एक जमात जिहाद में मसरूफ रहे और दूसरी फिका में। उस वक्त तक फरमाया दीन को सरबलंदी हासिल रहेगी। मुजाहिदीन का काम क्या है, मुल्क गिरी, मुल्क हासिल करना। क्या काम है, मुल्क हासिल करना। और फुकहा का काम क्या है, उस मुल्क में इस्लामी निजाम नाफिज करना। तो इसी चीज से सरबुलंदी रहेगी ना। अब देखिए कानून जो है वो जब भी नाफिज हुआ फिका की शक्ल में नाफिज हुआ। अब हम जब मुतालबा करते हैं कि फिका हनफी को नाफिज किया जाए तो कई तरफ से आवाजें उठ रही हैं कि फिका को हम नहीं मानेंगे, सिर्फ इस्लाम का कानून आए और किताब व सुन्नत का कानून आए। लेकिन ये एक फरेब है, इसको जरा समझे मिसाल से। आपके मुल्क में इस वक्त कोई कानून चल रहा है या नहीं, चल रहा है ना। तो आपके मुल्क में एक तो आईन होता है, मतने कानून, क्या होता है आईन, उसी का नाम इस्लाम में किताब व सुन्नत है। जो आईन है उसी का नाम क्या है, किताब व सुन्नत। अब बाज अवकात आईन में कोई चीज काबिले तशरीह हो तो कौमी असेंबली खुद उसकी तशरीह कर देती है। तो इसी कौमी असेंबली की जगह इस्लाम में खिलाफत राशिदा है और हर खलीफा राशिद उस असेंबली का स्पीकर है। तो अब देखिए कोई शख्स सिर्फ आईन का नाम ले लेकिन खिलाफत राशिदा को छोड़ना चाहे, कौमी असेंबली से सरफे नजर करे, तो वो मुल्क में मुल्क के आईन को चला सकता है। फिर उसके बाद आपके हर सूबे में एक हाई कोर्ट होती है, उसका चीफ जस्टिस जो है ये कानून साज नहीं होता, कानून दान होता है, लेकिन अपने मुल्क के कानून का इतना माहिर होता है कि उसका फैसला बतौर नजीर कानून की किताब पीएलडी में नकल कर लिया जाता है। और जितनी मातहत अदालतें हैं, डीसी साहब के यहां केस आए, कमिश्नर साहब के यहां केस आए, सीनियर सिविल जज के पास केस आए, तो वो उस पीएलडी का हवाला देकर फैसला करता है, उसके हवाले के बगैर कोई फैसला नहीं करता। तो ये जिसको आप अपनी इस्तलाह में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कहते हैं, इसे इस्लामी इस्तलाह में मुजतहिद कहा जाता है। मुजतहिद भी कानून साज नहीं होता, कानून का माहिर होता है। और जिस तरह मुजतहिदीन के फैसले पीएलडी में महफूज कर लिए गए, इसी तरह इस्लाम के मुजतहिदीन के फैसले पीएलडी में महफूज कर लिए गए। ये हिदाया, ये आलमगिरी, ये शरा विकाया, ये किताबें बिल्कुल ऐसी हैसियत रखती हैं इस्लाम में जैसे आपके मुल्क में पीएलडी की किताबें। और जिस तरह मातहत अदालतें इस पीएलडी का रेफरेंस और हवाला देती हैं, इसी तरह जो मुफ्ती हैं वो काला अबू हनीफा, काले शाफी, काला अहमद कहकर अपना फैसला और फतवा नकल करता है। लेकिन बाज़ औक़ात चीफ जस्टिस एक होता है, اور بعض اوقات ایک فل بینچ بیٹھتا ہے جسے آپ کی اصطلاح میں سپریم کورٹ کہتے ہیں اور اسلام کی اصطلاح میں اسے اجماع امت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اجماع امت. تو اب کوئی آدمی یہ کہے کہ صرف پاکستان کا آئین رہے اور یہ ہائی کورٹیں ختم کر دی جائیں، سپریم کورٹیں ملک سے ختم کر دی جائیں، ماتحت ساری عدالتیں ختم کر دی جائیں، تو کیا ملک کا قانون چل سکتا ہے؟ آج کل جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو آئے لیکن اسلام میں قیاس شرعی اور اجتہاد اور فقہ کو دخل نہ ہو، یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آئین پاکستان تو نافذ رہے لیکن میں صوبہ پنجاب میں رہتا ہوا ہائی کورٹ کے فیصلوں کو قبول نہیں کروں گا. تو اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ ہی صوبے میں رہ کر قبول نہیں تو قانون نافذ کون کرے گا یہاں، اور قانون چلے گا کس کے ذریعے سے؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ قانون اسلام تو آئے لیکن اجماعی مسائل جو ہیں وہ بطور قانون نافذ نہ کیے گا جائیں، تو یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں ملک پاکستان میں رہتا ہوا سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو کیا کوئی ملک کسی بے وقوف کے کہنے سے اپنی سپریم کورٹ کو ختم کر سکتا ہے؟ کیا کوئی صوبہ بغیر ہائی کورٹ کی عدالت کی اپنے قانون کو آگے چلا سکتا ہے؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ضلع میں رہوں گا لیکن ڈی سی کے فیصلوں کا پابند نہیں ہوں گا، میں ڈویژن میں آباد رہوں گا لیکن کمشنر کے فیصلوں کا پابند نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پی ایل ڈی کے حوالے دیتے ہیں، سیدھے آئین کے حوالے نقل نہیں کر رہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں مسلمان تو کہلاؤں گا لیکن اسلامی مفتیوں کے فیصلے ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ اپنے فتوے میں کالا ابو حنیفہ لکھتے ہیں، یہ کالا شافعی لکھتے ہیں، یہ کالا احمد لکھتے ہیں، یہ کالا مالک لکھتے ہیں. تو جس طرح ملک میں قانون نافذ ہوتا ہے اسی طرح ہر قانون ہوتا ہے، جس طرح اس میں ہائی کورٹ کی بھی ضرورت ہے اور اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، سپریم کورٹ کی بھی ضرورت ہے اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اور ماتحت عدالتوں کی بھی ضرورت ہے اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. جب بھی کوئی آدمی عدالت کا فیصلہ سنتا ہے تو اسے ایک ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ اس جج کی ذاتی رائے نہیں بلکہ پاکستان کے قانون کا فیصلہ ہے. جب بھی وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ سنتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یہ اس جج کی ذاتی رائے نہیں بلکہ آئین پاکستان کا ہی فیصلہ ہے. بالکل اسی طرح حضرات آئمہ مجتہدین وہ جو فقہ مرتب فرما گئے ہیں یہ ان کے ذاتی فیصلے نہیں ہیں بلکہ کتاب و سنت سے استنباط کر کے انہوں نے یہ فیصلے دیے ہیں. تو اب میں آپ حضرات سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی آدمی آئے اور کہے کہ بھئی مجھے ووٹ دو میں حکومت بناؤں گا، تو آپ پوچھیں حکومت بنانے کے بعد تیرا منشور کیا ہوگا؟ تو وہ کہے کہ ساری ہائی کورٹیں بند کروں گا، تمام سپریم کورٹیں ختم کر دوں گا، تمام متحد عدالتیں جو ہیں یہ ان کو ختم کر دوں گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ ملک میں قانون چلانے کی اہلیت رکھتا ہے؟ ایسا آدمی جو ہے وہ توہین عدالت کا مرتکب ہے یا نہیں؟ تو ایسے لوگ جو توہین عدالت کے مرتکب ہوتے ہیں وہ دراصل قانون کے ہی منکر ہوا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ نہایت آسانی سے یہ باتیں سمجھائی ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ فقہ کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور عوام کو ہے، اس لیے ایسے انداز میں سمجھائی گئی یہ ضرورت کہ ہر آدمی اس کو سمجھ جائے. قرآن پاک سے جب پوچھا گیا کہ دراصل یہ فقہ کہتے کس کو ہیں تو قرآن نے ایک مثال بیان فرمائی، الذین یستنبتونہ منہ، یعنی جس طرح کچھ پانی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پیدا کر رکھا ہے نا، دریاؤں کی شکل میں بہ رہا ہے، بہت سا پانی کا ذخیرہ زمین کی تہ میں نیچے چھپا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پانی کی مثال دے کر سمجھایا
کہ جتنا تمہاری زندگی میں پانی ضروری ہے، خواہ تم کسی علاقے میں رہتے ہو، اتنی ہی تمہاری اسلامی زندگی کے لیے فقہ ضروری ہے۔ جس طرح تم پانی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے، اسی طرح تم فقہ کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ ہر جگہ پانی پیتے ہیں یا نہیں، استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ اب وہ پانی آپ کسی کے کنویں سے لے آئیں، کسی کے نلکے سے لے آئیں، کسی کے ٹیوب ویل سے لے آئیں، آپ کے دل میں کبھی یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ یہ پانی نلکے والے آدمی نے پیدا کیا ہے، خدا کا پیدا کیا ہوا نہیں؟ کبھی آپ کے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ یہ پانی کنواں کھودنے والے نے پیدا کیا ہے، خدا کا پیدا کیا ہوا نہیں؟ کبھی آپ کے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ یہ پانی ٹیوب ویل لگانے والے نے پیدا کیا ہے، خدا کا پیدا کیا ہوا نہیں؟ آپ روزانہ پانی پیتے ہیں، ایک نے نلکا لگا دیا، راستے میں آپ نے پانی پیا، پہلے شکر خدا کا ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تیری نعمت، اور پھر اس کے لیے بھی دعا کی کہ یا اللہ اس کو بھی خوش رکھو جس نے راستے میں گرمی میں یہ نلکا لگا دیا ہے، اور تیرے پیدا کیے ہوئے پانی کو ظاہر کر دیا ہے تاکہ اس کا استعمال آسان ہو جائے۔ تو جیسے ٹیوب ویل میں جو پانی ہے، کنویں میں پانی ہے، نلکے میں پانی ہے، یہ خدا کا ہی پیدا کیا ہوا ہے، اس نلکا لگانے والے نے صرف آسانی بنا دی ہے ہمارے لیے تاکہ اس پانی کا استعمال ہمارے لیے آسان ہو جائے، ورنہ یہ ایک قطرہ بھی پانی اس نے خود پیدا نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے لفظ استنباط یہاں بیان فرما کے یہ بات سمجھا دی کہ جس طرح ہر علاقے میں تمہیں پانی کی ضرورت ہے، اور پانی پیتے ہوئے کبھی تمہیں یہ وسوسہ نہیں آیا کہ نلکے کا پانی خدا نے پیدا نہیں کیا، اسی طریقے سے آج تک آپ کے دل میں کبھی وسوسہ آیا ایسا؟ اب کوئی بے وقوف اور پاگل یہ شور مچائے کہ دیکھو جو پانی براہ راست آسمان سے آتا ہے اس کے نیچے یوں منہ کر کے پینا یہ تو خدا کا پانی پینا ہے، اور نلکے سے پانی پینا شرک ہے کیونکہ اس میں انسانی محنت کا دخل ہو گیا ہے، کنویں سے پانی پینا حرام ہے کیونکہ یہ پانی انسان نے محنت کر کے نکالا ہے، ٹیوب ویل سے پانی پینا شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے کیونکہ اس میں انسانی محنت کا دخل ہو گیا ہے۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی آسان اور عام فہم مثال سے ہمیں بات سمجھا دی۔ اب میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ ایک فرقہ کھڑا ہو جائے، ایک جماعت، کہ بھئی آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم ملک میں قانون بنانا چاہتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں آپ کا منشور کیا ہے، وہ کہیں کہ جب ہم برسر حکومت آئیں گے تو کسی گھر میں نلکا نہیں رہنے دیں گے، جب ہم برسر حکومت آئیں گے تو دنیا میں کوئی کنواں باقی نہیں رہنے دیں گے، جب ہم برسر حکومت آئیں گے تو کوئی ٹیوب ویل باقی نہیں رہنے دیے جائیں گے، صرف بارش کے پانی پر گزارا ہوگا، اور اس کے سوا کیونکہ ہم خدا کے ماننے والے ہیں، ہم ان بندوں کے پیچھے لگنے والے نہیں ہیں۔ تو میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ کیا ایسا فرقہ ملک کو کامیاب کرے گا یا اجاڑے گا؟ جی، تو اب دیکھیے، یہ کہنا کہ ہم اسلام چاہتے ہیں لیکن اسلامی فقہ کا قانون نہیں آئے گا، یہ بالکل ایسی ہی جہالت اور بیوقوفی کی بات ہے کہ ہم ملک میں قانون چاہتے ہیں، پانی کی ضرورت ضرور ہے لیکن نلکے کا پانی نہیں ہوگا، نلکا اکھاڑ دیا جائے گا، ٹیوب ویل برباد کر دیے جائیں گے، تو کیا ایسا فرقہ کبھی ملک کو چلا سکتا ہے؟ جو فرقہ آج تک ہمارے سامنے اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رکعت نماز کے مسائل نہیں بتا سکتا، وہ بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ملک کو چلا سکتا ہوں؟ جو ایک رکعت کے نماز کے مسائل ہمیں نہیں بتا سکتا، جو پیالی چائے میں پڑی مچھر نہیں نکال سکتا، جیسے جھوٹے خدا کو مچھر نے مار ڈالا تھا نا، یہ جھوٹا مرد تو ایک مچھر سے مر جاتا ہے، وہ لگڑا مچھر سامنے ٹیٹی کر رہا ہے کہ ہمت ہے تو نکالو مجھے بل، ارے جو مچھر سے مار کھا جائے وہ ملک کا قانون چلا سکتا ہے؟ ان کو کیا حق ہے کہ ملک میں قانون چلانے کا دعویٰ کریں؟ صحیح بخاری شریف میں ایک اور مثال ہے، آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین مجھ پر نازل فرمایا اس کی مثال بارش کے پانی کی ہے. جب یہ بارش زمین پر نازل ہوتی ہے تو زمین تین قسم کی ہوتی ہے. ایک نشیبی سی زمین جہاں پانی کی شکل میں تالاب بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. ایک وہ کھیت ہیں جس کو بخاری شریف میں حضرت نے ارض طیبہ بیان فرمایا کہ وہ پاکیزہ زمین اس نے اپنا سینہ کھول دیا اور پانی اندر جذب ہو گیا. اب ہماری زندگی کی تمام ضروریات اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کی برکت سے اس کھیت میں پیدا فرما دی. ہمیں گندم کی ضرورت ہے تو وہ کہاں ہوتی, تالاب میں یا کھیت میں؟ ہمیں گنے کی ضرورت ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ ہمیں جوار باجرے کی ضرورت ہے وہ کہاں ملتا ہے؟ ہمیں کپاس کی ضرورت ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ ہمیں آم انار کیلا ان پھلوں کی ضرورت ہے وہ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں پھولوں کی ضرورت ہے خوشبو کے لیے وہ کہاں ہوتی ہیں؟ ہمیں جڑی بوٹیوں کی ضرورت ہے دوا دارو کے لیے وہ کہاں ہوتی ہیں؟ تو اس کو حضرت نے فقہ سے تعبیر فرمایا. تالاب مثال ہے حدیث کی کتاب کی. کس کتاب کی؟ جس طرح تالاب میں ہر پڑھا لکھا یا ان پڑھ اپنی آنکھوں سے پانی دیکھ لیتا ہے, اسی طرح حدیث کی کتاب میں ہر آدمی کو کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ نظر آ جاتے ہیں. لیکن کھیت میں ہر وقت پانی نظر نہیں آتا. عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اس کھیت میں جتنی بھی فصل پیدا ہوئی ہے وہ ساری اسی پانی کی ہی برکت ہے. اب کھیت مکمل ہے اور تالاب اس میں مکمل چیزیں نہیں, اس لیے یہ تالاب والا خود بھی بیچارہ کھیت والے سے جا کر چیزیں وصول کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی محدثین ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی امام کے مقلد ہوئے ہیں. محدثین کے حالات میں جو کتابیں خود محدثین نے لکھی ہیں وہ چار ہی قسم کی ہیں, طبقات حنفیہ, طبقات شافیہ, طبقات مالکیہ, طبقات حنابلہ. طبقات غیر مقلدین نامی کوئی کتاب کسی محدث نے محدثین کے حالات میں نہیں لکھی. تو اس لیے یہ کھیت اور تیسری زمین وہ ہے جو ایک ٹیلا تھا, نہ تو وہاں پانی تالاب کی شکل میں کھڑا ہوا اور نہ وہاں کھیت کی طرح کوئی فصل اگی. لیکن جو لوگ یہاں آباد ہیں ان کو بھی ضروریات زندگی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جی, اب یہ ضروریات زندگی کھیت والے سے حاصل کریں گے یا نہیں؟ اور حاصل کرنے کے طریقے دو ہیں, ایک جائز اور ایک ناجائز چوری کر لینا. تو جائز طریقے سے ان سے چیز لے لینا اس کو کہتے ہیں تقلید. کیا کہتے ہیں؟ تقلید. جائز تعلق سے چیز لے لینا اور چوری کر لینا, گنے یہاں سے اکھاڑے اور دو چار جوتے کھا لیے چوری کر کے اور چھلیاں اگلے کھیت سے جا کر توڑنی شروع کر دی, آخر زندگی تو بیچاروں نے گزارنی ہے نا. تو اسی طرح کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بانمتی نے کنبہ جوڑا, بیچاروں کا کوئی مذہب ہی نہیں. وہ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا, شادی تھی کسی کی, تو شادی میں مہمان دو طرفہ ہوتے ہیں, ایک برات کے ساتھ آتے ہیں اور ایک لڑکی کے گھر والوں میں. ہم تو میل کہتے ہیں, پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں انہیں. ایک آدمی نے روٹی کھانی تھی, تھا نہیں رشتہ دار ان کا, اس نے سوچا کہ کسی طرح میں بھی بیٹھ جاؤں. اب سوچنے لگا کہ بارات والوں میں بیٹھوں یا میل والوں میں بیٹھوں. تو انہوں نے سوچتا رہا, آخر درمیان میں بیٹھ گیا ایک جگہ. اب بارات بیٹھی ہے, آپس میں تعارف ہو رہا ہے کہ یہ کون ہے, یہ لڑکی کا سہرا ہے. چلتے چلتے رشتے پوچھے جا رہے ہیں. اب اس پر بھی آئے کہ تو کون ہے, اس نے کہا کہ میں لڑکی کا ٹٹیورا ہوں. وہ لوگ کہنے لگے یہ کوئی نیا رشتہ ہے غیر مقلدوں والا, پہلے تو کبھی سنا نہیں, ٹٹیورا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ لڑکی کا باپ اور میں کسی زمانے میں اکٹھے ٹٹو چلایا کرتے تھے. اب وہ سمجھ گیا کہ یہ صرف کھانے کا بہانہ ہے, رشتہ یہ رشتہ ہم نہیں جانتے. کوئی غیر مقلدوں میں ایسا رشتہ تو ہو, ورنہ عام لوگوں میں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں, ہمیں ایسے رشتے کو پہچانتے ہی نہیں. اب یہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ کھانا کھانا تھا، نیا رشتہ بھی گڑا، لیکن پھر بھی کھانا نہیں ملا. تو اس کے پاس ایک ڈنڈا تھا، اس نے منہ کو لگا لیا اور باجوں والے میں کھڑا ہو گیا. جا کے ذرا باجوں والے میں کھڑے ہو جاتے. اب جب باجے والے روٹی کھانے لگے تو کھلانے والے نے دیکھا کہ باقیوں کے پاس تو کوئی نہ کوئی باجا ہے، یہ ایک ڈنڈے والا درمیان میں پھر رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا بھائی دیکھو روٹی کھا لو، لیکن پہلے اپنا اپنا باجا بجا کے سناؤ سارے. اب سب نے اپنا اپنا باجا بجا کے سنا دیا. جب اس کی باری آئی تو ہاں بھائی تم بھی بجاؤ. اس نے کہا کہ میرا اکیلا نہیں بجتا، سب میں ملا جلا بجا کرتا ہے. تو بالکل یہی بات غیر مقلد کہتا ہے کہ میرا اکیلا کوئی مذہب نہیں، سب میں ملا جلا کہتا میرا مذہب ہے. تو اسی طرح ان بیچاروں کا مسلک کیا ہے؟ چوری ڈاکے کا مسلک ہے. دو چار مسئلے شافیوں سے کرا لیے اور ہاں جی ہاں جی ہم تمہارے جیسے ہیں، جی ہم آپ جیسے ہیں، ان کے ساتھ مل گئے. اور پھر دو چار مسئلے حنبلیوں سے لے لیے، ان کے پاس چلے گئے، جی ہم آپ جیسے ہیں. اس لیے دنیا میں ہمارا فرقہ صرف پاکستان میں چند آدمی رہتے ہیں، اور بالکل یتیم مسکین فرقہ ہے. جو سود آپ کے پاس ہو، زکات ہو، ہم یتیموں مسکینوں کو دے دیا کرو، کیونکہ اور دنیا میں کہیں ہمارا فرقہ موجود نہیں ہے. اتنے بڑے جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. تو اب اندازہ لگائیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقہ کی مثال دی ہے کھیت سے، اور باقی جتنے لوگ ہیں ان کو بھی ضروریات زندگی کے لیے کھیت کی ضرورت ہے یا نہیں. اب ہم لوگ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے محنت کر کے جو کھیت پکایا تھا اس کی فصل کھا رہے ہیں، اور عقیدہ یہی رکھتے ہیں کہ اس فصل کا پیدا کرنے والا خدا ہے، اور اوپر محنت کرنے والے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے. ہم خدا کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بھی دعائیں دے رہے ہیں. تو اب کوئی آپ کے پاس جماعت آئے ووٹ لینے کے لیے، ہم بھی ووٹ لے کر آپ کیا کریں گے کہ ہم ملک میں قانون چلائیں گے؟ آپ کا منشور کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ سب سے پہلے ہم ملک کے سب کھیتوں کو آگ لگائیں گے، اجاڑ دیں گے. کیونکہ کھیت مثال فقہ کی ہے نا، اور یہ مثال میں نے اپنی طرف سے بیان نہیں کی، بخاری شریف میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی ہے. تو دیکھیے جس طرح کھیت کے لیے پانی ضروری ہے، اسی طرح انسانی زندگی، اسلامی زندگی کے لیے فقہ ضروری ہے. کوئی کھیت بغیر پانی کے پنپ سکتا نہیں، اور جو کھیت کا دشمن ہے وہ ملک کا دشمن ہے. اسی طرح جو فقہ کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے. تو جب بھی قانون آئے گا فقہ کی شکل میں آئے گا. یہ کہنا کہ اسلام تو نافذ ہو فقہ نافذ نہ ہو، یہ ایسی ہی بات ہے کہ ملک میں بارانی زمینیں رہیں لیکن کھیت وغیرہ اس سے فصل ہم اگنے نہیں دیں گے، بس بارش کا پانی پی پی کر گزارا کریں گے، اور آپ کو بھی بارش کے پانی پر ہی رکھیں گے. اب جب ہم نہایت واضح دلیلوں سے یہ بات سمجھا دیتے ہیں کہ فقہ کے بغیر کبھی بھی کسی ملک میں قانون نافذ نہیں ہوا، اور فقہ کی شکل میں قانون آئے گا، تو اب دو باتوں سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے. ایک تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ فقہ کتنی ہی ضروری صحیح، لیکن آپ نام نہ لیں. کیوں؟ آپ فقہ حنفی کا نام لیں گے تو وہ فقہ جعفری کا نام لیں گے، وہ فقہ. اس لیے آپ کم از کم ان کا خیال کریں، آپ فقہ حنفی کا نام لینا چھوڑ دیں. میں نے آپ سے پوچھا فقہ کی بنیاد کتنی چیزیں ہیں؟ چار. تو فقہ جعفری والوں کا قرآن غار میں ہے، ان کا قرآن کہاں ہے؟ تو ان کی فقہ کی پہلی بنیاد ہی نہیں. وہ فقہ کیسی جس کی بنیاد میں قرآن نہ ہو؟ اور دوسری بنیاد سنت ہے، تو شیعہ کے پاس حدیث کی کوئی کتاب ہی نہیں، تو گویا دوسری بنیاد بھی موجود اجماع امت تیسری بنیاد ہے، اس کو وہ مانتے نہیں، ورنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کو خلیفہ برحق ماننا پڑے گا، ورنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کو خلیفہ برحق ماننا پڑے گا، اس لیے وہ اجماع کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو فقہ کی تیسری بنیاد بھی ان کے پاس موجود ہے، اور چوتھی بنیاد قیاس شرعی ہے۔ قیاس ہوتا ہی کتاب و سنت سامنے رکھ کر ہے، جب کتاب و سنت ہی نہیں تو قیاس ہوگا کہاں؟ تو اس لیے ان کے پاس نام ہے فقہ کا لیکن بنیاد ایک بھی نہیں، تو وہ تو جھوٹا نام ہوا نا۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں لوگوں نے سچے خدا کے مقابلے میں جھوٹے خدا بنایا یا نہیں؟ نام نہ لیں، ٹھیک ہے بات؟ اب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو کوئی ڈرائے کہ وہ بے شک سچے صحیح، لیکن آپ نام لیں گے تو قادیانی بھی مرزے کا نام لیں گے۔ اس لیے جھوٹے نبی سے ڈر کر آپ سچے نبی کا نام بالکل لینا چھوڑ دیں تو اس کو آپ عقل مندی کہیں گے؟ ضعیف اور جھوٹی حدیثیں دنیا میں موجود ہیں یا نہیں؟ اب میں نے پڑھی حدیث تو دو آدمی کھڑے ہو جائیں مجھے مشورہ دینے کے لیے کہ آپ بالکل کوئی حدیث نہ پڑھیں، خواہ کتنی ہی سچی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ ورنہ لوگ جھوٹی پڑھیں گے پھر۔ تو کیا ہم اس مشورے سے سچی حدیثیں پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ آپ کے ملک میں جعلی کرنسی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے نا۔ تو آپ کوئی مشورہ دے کہ خبردار کبھی کھرا پیسہ بھی پاس نہ رکھنا، کیونکہ ملک میں جعلی کرنسی بھی موجود ہے۔ آپ کے پیسے پاس رکھنے سے ان لوگوں کو خام کا شہ مل جائے گی اور وہ جعلی سکہ بازار میں چلانا شروع کر دیں گے۔ تو کیا واقعی آپ اس ڈر سے اپنے سارے پیسے پھینک دیں گے؟ جعلی دوائیں دنیا میں بنتی ہیں یا نہیں؟ تو اب آپ یہی کہیں گے نا کہ خبردار کوئی اچھی دعا نہ پینا صحیح، کیونکہ ملک میں جعلی دعا فروش موجود ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی اس گناہ میں شرکت کرنی پڑے اور آپ کے اس صحیح دوا پینے کی وجہ سے ان لوگوں کو خام کا حوصلہ بڑھ جائے اور وہ اپنی جھوٹی اور جعلی دعائیں دیکھنا شروع کر دیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ جو بات ہے اس طریقے سے اگر ہر جگہ آپ سچ کو مانتے ہیں جھوٹ کو چھوڑتے ہیں تو فقہ میں کیوں یہ مانی نہیں جاتی بات؟ ہم کہتے ہیں کہ سچی فقہ کو ہم کسی قیمت پر چھوڑیں گے نہیں اور جھوٹی فقہ کو کسی قیمت پر مانیں گے نہیں۔ اور ایک ڈراوا اور دیا جاتا ہے کہ اگر ضروری فقہ نافذ کرنی ہے تو آج کل کے وکلاء ہیں، جسٹس ہیں، پروفیسر ہیں، عربی جانتے، یہ بھی تو عربی سے واقف ہے نا، تو ان لوگوں کو بٹھا دیا جائے، یہ ایک فقہ مرتب کر لیں۔ تو پہلی بات تو یہ بات مجھے ایک غیر مقلد وکیل نے کہی ایک تقریر میں، تو میں نے کہا اچھا پہلے آپ یہ بتائیں کہ کل یہاں جج ہیں کتنے آپ کے ملک میں؟ اس نے کہا تقریباً 2000 ہیں۔ میں نے کہا پہلے ہیں 4 مذاہب، ان میں سے یہاں صرف ایک مذہب ہے، باقی 3 یہاں، لیکن آپ شور مچاتے ہیں کہ 4 مذہبوں میں اختلاف ہے، 4 مذہبوں میں۔ تو جب 2000 فقہ بنیں گی تو ان میں اختلاف ہوگا یا نہیں؟ کسی ملک میں 2000 فقہ بیک وقت نافذ ہو سکیں گے؟ جی نافذ تو ایک ہی ہوگی نا۔ تو پھر آ کر وہ فقہ جو خیال قرون میں مرتب ہوئی ہے اس نے کیا گناہ کیا ہے کہ اس کو چھوڑ کر ان لوگوں کو بٹھایا جائے جو کردار کے اعتبار سے زانی بھی ہیں، جو شرابی بھی ہیں، اور ان کو کہا جائے کہ تم قانون اسلامی مرتب کرو، جو اپنے جسموں کے لیے قانون اسلامی پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ جب خدا کی کسی نعمت کی ناشکری کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر عقل کو چھین لیتے ہیں۔ انہوں نے فقہ کی ناشکری کی۔ اب دیکھو یہ ابو حنیفہ کی فقہ کے خلاف تو رات دن بولیں گے، لیکن کوئی زانی کہے یہ فقہ ہے تو یہ کہیں گے آمنا مصدقنا، کوئی شرابی کہے میں فقہ بتاتا ہوں یہ سارے اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ خدا کا عذاب اور قہر ہے کہ خان قرون کے مقابلے میں ایسی فقہ کی اجازت دینا اور ایسی فقہ کے پیچھے پڑھنا۔ تو یہ لکھا ہے کہ مسئلہ تراوی ضرور بیان کریں کہ تراوی 8 ہیں یا 20۔ بھئی 8 اور 20 کا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں دنیا میں، یہ یاد رکھیں، 8 اور 20 کا کوئی جھگڑا نہیں، تراوی ہیں ہی 20۔ یہ جو لوگ 8 کا جھگڑا آج ڈال بیٹھے ہیں وہ اصل میں جھگڑا 8 اور 20 کا نہیں ہے، جھگڑا یہ ہے کہ نماز تراوی کوئی نماز ہے بھی یا نہیں۔ شیعہ کھل کر کہتے ہیں کہ نماز تراوی کوئی نماز نہیں اور وہ پڑھتے بھی نہیں، اہل سنت والجماعت کھل کر کہتے ہیں کہ نماز تراوی ایک مشکل نماز ہے جو صرف رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہے، جیسے جمعہ صرف جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے وہ بھی باقی 11 مہینے میں نہیں پڑھی جاتی۔ اب غیر مقلدوں نے نہ تو شیعوں کی طرح کھل کر انکار کیا اور نہ سنیوں کی طرح کھل کر اقرار کیا، انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو تہجد والی نماز ہے نا، 11 مہینے اس کا نام تہجد ہوتا ہے اور 12 مہینے اسی کا نام تراوی ہو جاتا ہے، نماز ایک ہی ہے، 11 مہینے نام اور ہوتا ہے، 12 مہینے نام۔ ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں 11 مہینے اپنی بیوی کو بیوی کہا کرتا ہوں، 12 مہینے ماں کہا کرتا ہوں، تو اب کوئی عقل مند پوچھے گا کہ آخر وہ 11 مہینے بیوی رہی، 12 مہینے ماں کیسے بن گئی؟ اب یہ کہتے ہیں کہ نماز ایک ہے لیکن فرق ہو گیا ہے، 11 مہینے نام تہجد، 12 مہینے نام، 11 مہینے اس کا وقت رات کا آخری حصہ، 12 مہینے اول حصہ، 11 مہینے وہ اکیلے پڑی جائے گی 12 مہینے جماعت سے، 11 مہینے گھر میں، 12 مہینے مسجد میں، 11 مہینے میں اس نے قرآن ختم کرنا کوئی ضروری نہیں، 12 مہینے قرآن ختم کرنا ہے، 11 مہینے اس نماز کو نفل کہا جائے گا، 12 مہینے سنت مقدہ کہا جائے گا۔ اب یہ 6 فرق جو انہوں نے بیان کیے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اسی 6 فرق کی ایک حدیث ہمیں سنا دیں، قیامت تک یہ ایسی حدیث نہیں سنا سکتے کہ حضرت نے خود فرمایا ہو کہ 11 مہینے نام یہ اور 12 مہینے اس کا نام یہ ہوگا، ان بیچاروں کو تو تراوی کا معنی بھی نہیں آتا۔ تراوی جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد ہے ترویحا، آپ 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں نا، کوئی تسبیح پڑھ لی، اس کو کہتے ہیں ترویحا۔ تو عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، کم از کم اس سے پہلے شروع نہیں ہوتی، تو جب آپ نے 4 رکعتیں پڑھ کر ایک مرتبہ آرام کیا تو ہم کہیں گے یہ ترویحا ہے، 8 رکعتیں پڑھ کر ایک مرتبہ پھر آرام کیا تو ہم کہیں گے ترویحا تین، 2 ترویح ہو گئے، اور 12 رکعتیں پڑھ کر جب تیسری دفعہ آرام کریں گے تو کم از کم اس پر لفظ تراوی استعمال ہو سکتا ہے، اس سے پہلے تو لفظ تراوی استعمال ہو سکتا ہی نہیں۔ تو ان بیچاروں کو اگر تراوی کا معنی بھی آتا ہوتا تو یہ کبھی 8 کے ساتھ لفظ تراوی استعمال نہ کرتے۔ اب یہ جو حدیثیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ ساری تہجد کے بارے میں، یہ ایسا ہی مثال سمجھیں، آپ یہاں عصر کی کتنے فرض پڑھتے ہیں جی؟ تو میں کہتا ہوں کہ آج اعلان کرتا ہوں کہ عصر کے 3 فرض ہیں، آپ کہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا حدیث شریف میں ہے، میں حدیث بھی ایک پڑھ دیتا ہوں جس میں 3 رکعت کا ذکر آ گیا۔ اب مولوی صاحب اٹھے کہ مجھے میرے مقتدی بعد میں پوچھیں گے کہ آپ تو یہ کیوں نہیں ملی خام کا 1 رکعت زیادہ ہم پڑھاتے رہے، انہوں نے اٹھ کر حدیث دیکھی، یہ ٹھیک لکھا تھا 3 رکعت لیکن 7 لفظ مغرب کا تھا، عصر کا نہیں تھا۔ تو یہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے تو عصر کی رکعتیں بتانی تھی اور یہ تو مغرب لکھا ہے، تو میں کہتا ہوں آپ کو نہیں پتا یہ مغرب اور عصر ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں، مغرب اور عصر ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں، بالکل یہی کیفیت ان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جو نماز سارا سال پڑھی جاتی ہے اس کا نام تہجد ہے، تو یہ تو تہجد کی حدیث ہے، تو کہتے ہیں آپ کو پھر پتہ ہی نہیں، یہ تہجد اور تراوی ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب مسجد نبوی میں 20 رکعت با جماعت ہو رہی تھی، اماں عائشہ صدیقہ حیات تھیں یا نہیں؟ ان میں نبی کی سنت کا اتنا جذبہ تھا جتنا آج کے غیر مقلدوں میں ہے یا نہیں؟ زیادہ تھا؟ وہ کیسے؟ پہلے آج کا جذبہ سن لیں۔ ایک آدمی رمضان میں بالکل روزہ نہیں اس نے رکھا، کوئی نماز نہیں پڑھی، نہ روزہ رکھا نہ نماز پڑھی، اس کو کبھی غیر مقلد اس کے خلاف کوئی اشتہار شائع نہیں کریں گے، نہ اسے کچھ کہیں گے جا کے۔ یہ بیچاری ہماری تبلیغی جماعت ہے نا، لوگوں نے ان کا نام رکھا لسورا پارٹی۔ یہ جس کو چمٹ جاتے ایک دفعہ تو مسجد دکھا دیتی، آگے اس کی مرضی۔ تو اب دیکھیے ان کا کام ہے نماز، بے نمازیوں کے پاس جانا، بیچارے منتیں کرتے ہیں ان کو لے آتے ایک دفعہ مسجد۔ غیر مقلد کبھی بے نمازی کے پاس نہیں جاتا۔ جب ہماری تبلیغی جماعت نے منتیں کر کے اس کو نماز پر لگا لیا، اب وہ ہو گیا نمازی، اب یہ آ جاتا ہے، ایک ادھر سے آئے گا تیری نہیں ہوتی، دوسرا ادھر سے آئے گا تیری نہیں ہوتی۔ تو یہ فرقہ ہے نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والا۔ جب تک کوئی نماز نہیں پڑھتا اس وقت تک یہ کچھ نہیں کہتے جا کے۔ تو یہی حال رمضان شریف میں ہے، جس نے پانچوں نمازیں نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، نہ اس کے خلاف کوئی تقریر ہے، نہ کوئی اشتہار ہے، نہ کوئی انعامی چیلنج ہے۔ اب جناب جس بیچارے نے روزہ رکھا، پانچوں جماعتوں میں تکبیر اولا میں شریک ہوا، اب رات کو تراوی بیچارہ 20 پڑھ بیٹھا، جناب اس کے کپڑے پھاڑیں گے، 20,000 روپے کا چیلنج، 20,000 روپے کا چیلنج، 25,000 روپے کا چیلنج۔ اس بیچارے نے یہ گناہ کر لیا 20 تراوی پڑھ بیٹھے۔ اب اندازہ لگائیں، یہ فرشتے 11 مہینے جنت کو آراستہ کرتے ہیں رمضان کی خوشی میں، اور غیر مقرد 11 مہینے میٹنگیں کرتے ہیں کہ بھئی پچھلے سال خان پور کی کس مسجد میں تراویوں پر لڑائی نہیں کرائی تھی، اس دفعہ وہاں ضرور کرانی ہے جا کے لڑائی۔ تو اب بیچاروں کا مشن آپ دیکھیں ہے کیا؟ ہماری تبلیغی جماعت نماز پر لگاتی ہے، یہ آہستہ آہستہ سوچتے ہیں کہ اب تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی، اور پھر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت والے جب کبھی واپس جاتے ہیں نا رائے بند، تو وہاں اپنی کارروائی سناتے ہیں، ہم نے یہ کیا اور اس طرح ہمیں کہا گیا، ہم نے یوں کیا۔ تو یہ بھی رات کو بیٹھ جاتے ہیں اور کارروائی سناتے ہیں۔ ایک کہتا ہے آج میں نے 3 حرفیوں کو کہا تھا تو بے نماز ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے کہا تھا کہ تو مشرک بھی ہے، وہ کہتے شاباش تو زیادہ اچھا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے تو آج سارا دن چھٹی لی تھی اور پھر کر ایک دکان پر کہہ رہا تھا کہ تم بے نماز ہو، تمہاری نماز نہیں ہوتی، تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ انہیں کہا بس جنت کا سرٹیفکیٹ تم ہی آج لے کے آئے، یہ سب کچھ کر کے آئے، اتنا بڑا کام۔ تو اب دیکھیے بعض ہمارے حنفی دوست بھی ان کی دیکھا دیکھی نکل جاتے ہیں آٹھ پڑھ کر۔ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھ کر ختم کرتا ہوں۔ زہر سے پہلے کتنی سنتیں آپ پڑھتے ہیں؟ یہ موقدہ ہیں یا غیر موقدہ؟ جی تو آپ ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا، مہینے میں ایک دن 4 کی بجائے 2 پڑھا کریں، ٹھیک ہے جی؟ کیوں؟ مہینے میں ایک مرتبہ۔ تو دیکھو آپ کے کبھی تصور میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ ہم 4 سنتوں کو 2 پڑھیں، آئے گی؟ اسی طرح 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے، جس طرح زور کی 4 رکعتوں کو 2 پڑھ کر چلے جانا، نہ آپ کا دل مطمئن ہوگا اس کر کے میں نے سنت پڑھی ہے۔ جو لوگ 8 پڑھ کر چلے جاتے ہیں وہ 2 سنتوں کو ضائع کرتے ہیں، اور کس مہینے میں؟ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، جس میں نفل پڑھنے کا ثواب جو ہے اجر وہ فرض کے برابر ہے ہوتا ہے۔ 2 سنتیں کون سی ضائع کرتے ہیں؟ ایک تو یہ 8 پڑھ کے چلے گئے، 12 نہیں پڑھی تو سنت پوری نہ ہوئی، دوسرے قرآن بھی پورا نہیں سنا۔ ایک قرآن پڑھنا یا سننا یہ سنت ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں رمضان شریف میں تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نوافل بھی زیادہ پڑھے جائیں، کوشش کرتے ہیں نا اللہ کے نیک بندے، اور غیر مسلموں کی تو بات ہی نہیں بیچاروں کی. اللہ تعالیٰ نے دیکھو وہ نماز کے دشمن ہے نا غیر مقلد, تو خدا نے ان پر ایک عذاب بھیجا ہوا, شاید آپ نے کبھی دیکھا یا نہیں, آگے پیچھے خارج ہو نہ ہو نماز میں ان کو خارج ضرور ہوتی ہے, کبھی یہاں انگلی ہے کبھی یہاں ہے کبھی یہاں ہے کبھی, بس جو نماز شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز میں ان پر خارج مسلط کر دی ہوئی ہے, بس جناب نماز سے فارغ ہوں گے پھر نہ کوئی خارج نہ کچھ, سکون سے نماز پڑھ سکتا ہی نہیں غیر مقلد. وہ کہتا تھا تمہاری نہیں ہوتی, لیکن ان کا نقشہ دیکھنے والا ہوتا کہ ان کی کیسی رہتی. تو اس لیے 20 رکعت تراویح جو ہیں یہ سنت موقعہ ہیں, 8 رکعت کے ساتھ, آپ کو تو کہے 8 ہیں, آپ صرف ایک بات پوچھیں, 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ اللہ کے نبی سے, کسی خلیفہ راشد سے, کسی ایک صحابی سے, کسی ایک تابعی سے, کسی ایک تبع تابعی سے دکھا دیں, ہم 25,000 نام دیں گے. پورے خیال قرون میں 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ ملتا ہی نہیں, 20 کے ساتھ ہم دکھائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اکٹھا کرتے کاریوں کو فرماتے ہیں تراویح پڑھاؤ, 5 ترویحات 20 رکعتیں, تراویح کا لفظ ساتھ موجود ہے, 20 رکعت کے ساتھ ہم دکھا سکتے ہیں لیکن 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ یہ سارے مل کر نہیں دکھا سکتے. تو اس لیے ہمارے جو حنفی دوست اتنی سستی کرتے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آگے پیچھے تو لوگ تہجد کے لیے مشکل اٹھتے ہیں نا, رمضان میں اٹھ کر بھی تہجد سے معروم ہے, وہ تہجد نہیں کرتے, لیکن آپ لوگ جو ہیں یہ تہجد بھی پڑھیں اور تراویح بھی 20 پوری پڑھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ.